فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ مقام اعلیٰ یا ایلات یا ایلوت تھا جہاں اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے. یہ اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ کے قریب ہے. یہ جگہ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا, تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار. یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ بتایا جا رہا ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے لازم کیا تھا کہ سب کا دن ان کی چھٹی کا دن ہے, اس دن یہ کوئی کام نہیں کریں گے کسی بھی قسم کا. ہم مسلمانوں کے لیے تو اتنی رخصت ہے نا کہ جمعے کے دن ہم عبادت بھی کریں اور جب جمعے کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد زمین میں پھیل جائیں اور اللہ کا فضل تلاش کریں, رزق تلاش کریں. یہ بھی ایک سہولت ہے جو بنی اسرائیل کے پاس نہیں تھی. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ آسان ہے بنسبت ان کی شریعت کے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ یہ کوئی کام نہیں کرے, لیکن ان کا ایک خاص گروہ جو سمندر کے کنارے آباد تھا ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا. انہوں نے ایک ہیلا سازی کی, ایک چال چلی کہ کس طرح ہم اپنا دنیا کا مطلب بھی پورا کریں اور اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر کریں کہ ہم تو بڑے اطاعت گزار ہیں, وفادار ہیں اور سب کے دن کوئی کام نہیں کرتے. وہ کیا کرتے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعے کی شام کو جال ڈال دیتے, ہفتے کے دن جو مچھلیاں ابھر ابھر کے سطح پہ آتی وہ جال میں پوری طرح بھر جاتی, اور ہفتے کا دن گزرنے پر یہ جال کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. جمعے ہفتے کا دن ختم ہوتا اتوار کی صبح ساری مچھلیاں نکال لیتے. اب اصل چیز تو مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا, لیکن انہوں نے ایک چال چلی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ بندوں کی ایسی ہیلا سازیوں سے اور ایسی چالوں سے واقف نہیں؟ ایک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اور اس کو کرنا گناہ ہو اور ہیلے کے ذریعے ناجائز کو انسان جائز بنا لے اور اس پر سرکشی میں اور اضافہ کرے اور یہ سمجھے کہ اس نے غلط کام کیا ہی نہیں, تو یہ ایک انتہائی بدترین جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں ان کو بندر بنایا. بندر کیوں بنایا, کچھ اور کیوں نہیں بنایا؟ آپ دیکھیں کہ بندر انسان سے ملتی جلتی چیز ہوتے ہیں. ان کی جو جسمانی ساخت ہے وہ بہت کچھ انسانوں سے ریزمبل کرتی ہے, لیکن آپ دیکھو گے کہ بندروں کے اندر نقالی اور ہیلا سازی بہت ہوتی. تو جس طرح کا جرم تھا اسی طرح کی ان کو سزا ملی. بات یہ ہے کہ انسان جب اندر سے اتنا بے حس ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی میں فرق نہ کر سکے بلکہ نافرمانی کے کام کر کے ان پر اطاعت کا خول چڑھائے اور اللہ کے حکم کو مسخ کرے, تو پھر اس کی سزا بھی یہی ہے کہ اسے مسخ کر دیا جائے. کہتے ہیں کہ اس قوم کے تین گروہ بن گئے. ایک وہ تھا کہ جو ڈائریکٹ یا براہ راست اس غلط کام میں ملوث تھا, دوسرا غلط کام کر تو نہیں رہا تھا لیکن خاموش تھا, تیسرا جو غلط کام کرنے والوں کو روک رہا تھا. اب جب سزا ہوئی تو صرف وہ بچائے گئے تھے کہ جنہوں نے برائی سے روکا تھا, کیونکہ بیچ والے لوگ کیا کہتے تھے, تم ایسی قوم کو کیوں روکتے تھے؟ اس قالت امت منہم, انہیں میں سے ایک امت یا گروہ نے کیا کہا, لما تعظون قوما, ایسے قوم کو باز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جن کو اللہ ہلاک کر دے گا یا سب سزا دے گا. تو برائی سے روکنے والوں نے کیا کہا؟ کہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے، یہ مانیں گے نہیں. قالوا معذرۃ الى ربکم، اس لیے روک رہے ہیں کہ ذمہ داری ہے تاکہ رب کے پاس جا کر عذر پیش کریں، اپنی طرف سے اپنی کوشش کو دکھائیں کہ اللہ ہم نے تو منع کیا تھا لیکن یہ لوگ مانے نہیں. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کہ کسی کو بات سمجھ میں آ جائے اور کوئی رک جائے. لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی اور ان کو بندر بنا دیا. بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر ہی یہ ذمہ داری نہیں، ہم پر بھی یہ ذمہ داری ہے. کون سی ذمہ داری؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. بحیثیت امت ہم میں سے ہر ایک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ برائیوں پر امن چین سے بیٹھ نہ رہے. برائی میں شریک ہونا تو دور کی بات، برائی کو برا سمجھنا بھی ضروری ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. اور ہاتھ قوت کی علامت ہے، یعنی اگر اس کے پاس قوت ہے تو اپنی قوت استعمال کرے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ایسا نہ کر سکے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو ضرور روکے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں تو پھر اپنے دل میں برا سمجھے. اور جو شخص برائی کو دل میں بھی برا نہ سمجھے، اس کے دل میں پھر رائی کے دانے برابر ایمان نہیں. کیونکہ اللہ کی نافرمانی کو دیکھنا اور پھر اس پر مطمئن ہو جانا اور اس کے ازالے کے لیے کوئی کوشش نہ کرنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. مومن تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو خود بھی اللہ کی اطاعت کے لیے دوڑے اور اس بات کے لیے فکر مند رہے کہ دوسرے لوگوں کا حال کیا ہے. وہ صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اجتماعی جرائم کو دیکھتے ہیں پھر ان کو دور کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو سب کو پکڑ لیتا ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جس کا شکار صرف ظالم لوگ ہی نہیں ہوں گے خاص طور پر، کیونکہ آٹے کے ساتھ برگن بھی پستا ہے. جب برائیاں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ پھر اللہ کا کوڑا برستا ہے تو سبھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، سب تک وہ پہنچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ عام لوگوں کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضی کرنے پہ قادر ہوں، پھر کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کرے. تب جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک حکم ملتا ہے، لیکن اس حکم پر عمل کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس حکم پر عمل کا طریقہ نہیں جانتے اور ایسے طریقے سے برائیوں سے روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اور برائی لازم آ جاتی ہے. مثلاً اگر کوئی شخص کھانا پکانے کا طریقہ نہ جانتا ہو اور وہ کھانا پکانے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ تو سب خوراک کا جتنا بھی سامان ہے سب کو ضائع کر دے گا. بالکل اسی طرح ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بغیر سوچے سمجھے انسان کرنا شروع کر دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. اور اگر جھگڑنا بھی پڑے، یعنی کہیں بحث بھی کرنی پڑ جائے یا کہیں آرگومنٹ بھی ہو یا دلیل بھی دینی پڑے، جادلہم باللتی ہی احسن، تو اس میں بھی احسن طریقہ اختیار کیا جائے. عام طور پر جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں عموماً شدید غصے کا اظہار کر دیتے ہیں یا ایسے طریقے سے روکتے ہیں کہ جس سے دوسرا ایک ڈیفنسو پوزیشن میں آ جاتا ہے اور وہ ریئیکشن کا شکار ہو جاتا ہے اور نتیجے میں ایک فساد یا لڑائی شروع ہو جاتی ہے. دین کے نام پہ فساد پھیلانا اور دین کے نام پر مسلمانوں کو بانٹنا اور ان میں جھگڑے پیدا کرنا، یہ کوئی عقل مندی کا طریقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین ہے کہ لوگوں کے پتھر کھا کر بھی آپ نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، مکہ میں 13 سال سخت آزمائشوں سے گزارے، ان کے لیے بد دعا تک نہیں کی. لیکن ہم جب کسی کو بھی برائی کرتے دیکھتے ہیں تو نفرت سے آغاز کرتے ہیں، مقابلے سے آغاز کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاملہ حل نہیں ہوتا. آج آخر ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے. اور بعض اوقات ہم اس دور کی مثالیں آج اپنانے لگتے ہیں کہ جب اسلام کو ترقی اور عروج ہو گیا تھا. اب دیکھیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا یا حضرت عمر کا دور تھا، اس وقت دین اسٹیبلش ہو چکا تھا، اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی. اب اس کا طریقہ مختلف تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا. وہ طریقہ اس وقت تو مفید ہو سکتا ہے، وہ مثالیں اس وقت تو کام آئیں گی کہ جب ہمیں بھی وہ ماحول میسر آئے. لیکن جہاں ابھی آغاز ہی ہو، لوگوں کو دین کا علم ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں غلط کیا صحیح کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اچھا کیا اور برا کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں حرام کیا اور حلال کیا ہے. اب ایک لائن شخص جس کو کچھ خبر ہی نہیں، اگر آپ آغاز کر رہے ہیں غصے کے ساتھ، آپ آغاز کر رہے ہیں ایک ریزنٹمنٹ کے ساتھ، تو دوسرے شخص کو سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے پہلے قدم پر بات پہنچاؤ اور اگلے قدم پر پھر آہستہ آہستہ دوسرے طریقے اختیار کرو. یعنی حکم کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. نہی عن المنکر منکر کا ازالہ کرنا نا، ہٹانا ہے منکر کو. لیکن اگر آپ منکر ایسے طریقے سے ہٹا رہے ہیں کہ اس کو ہٹا کے اس سے بڑا منکر وہاں آ رہا ہے، تو پھر آپ نے منکر کو ہٹایا تو نہیں. مثلاً آپ کو ایک میدان جنگ میں آپ کو دشمن کو نشانہ بنانا ہے، لیکن اگر ابھی آپ نے نشانہ بازی سیکھی نہیں، آپ کو نہ تلوار چلانی آتی نہ بندوق چلانی آتی ہے، اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں وہاں جا کر، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کا شکار آپ خود ہو جائے. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب سزا دینے میں بھی بہت جلد ہے، بہت تیز ہے، یعنی جلد سزا دے سکتا ہے. وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف تھے، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں. بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جہاں عذاب آئے، آزمائشیں آئیں، وہاں ان پر حسنات کے وقفے بھی آئے، ان کے لیے اچھے دور بھی آئے. بنی اسرائیل کی اگر تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب یہ فلسطین میں داخل ہو گئے، تو پھر ان کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی آئے، اور انہیں دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا عروج بھی حاصل ہوا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو بلایا، پھر ان پر ایک کے بعد ایک عذاب مسلط ہوا. کبھی بخت نصر، کبھی تیتس جو رومی بادشاہ تھا اس کی شدائد کا نشانہ بنے، کبھی مسلمانوں کے بعد تحتی میں دیے گئے. پھر انہوں نے مشرقی یورپ میں اپنا اقتصادی جال پھیلایا تو ہٹلر نے انہیں تباہ کیا، اور اب ارض مقدس میں یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں پوری دنیا سے. تو یوں لگتا ہے کہ شاید قربت میں آ گئے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اجتماعی طور پر ختم ہو جائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو حسنات اور سیئات دونوں طرح آزمایا، دونوں طرح کے حالات ان پر آئے، عذاب بھی آئے اور بیچ میں خوشحالی بھی آئی. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ رجوع کریں، شاید پلٹ آئیں، شاید حق قبول کر لیں. لیکن ہوا کیا؟ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر کسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا. یعنی ان کا اصل قصور کیا ہے؟ کہ دین کے نام پر دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، اور اگر وہی متاعب دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. والدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون، آخرت کی قیام گاہ تو خدا قسم لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، یمسکون بالکتاب کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یمسکون بالکتاب کا لفظ آیا ہے، اگرچہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف ان اہل کتاب کے لیے نہیں، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. کامیابی کا راستہ بتایا جا رہا ہے. کامیابی کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب کو مضبوط کام کی رکھتے ہیں. ان کی زندگی کتاب کے ساتھ گزرتی. دیکھا جائے تو مسلمان قوم کو تو سب سے پہلا سبق جو ملا ہے وہ ویسے ہی اقرا کا ہے، پڑھو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. صحابہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مرد حضرات ہی نہیں، خواتین میں بھی دین کے علم کی بہت روشنی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، دیگر ازواج مطہرات بھی اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں تو کیا، مرد بھی یمسکون بالکتاب کی صفت سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں تو ہیں لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں بنیادی علم بھی نہیں ہے. تو جب اس کتاب کا کچھ پتہ ہی نہیں تو جس کی یہ کتاب ہے اس کے رستے پہ چلنا ممکن کیسے ہوگا؟ ایک شہر کا نقشہ تو آپ ایک ٹریول گائیڈ کے بغیر نہیں جان سکتے. تو پھر زندگی کی یہ بھول بھلیاں، اس زندگی کا یہ پیچیدہ سفر اس کتاب کی روشنی کے بغیر آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب ایسی نہیں کہ جس کو صرف رمضان میں پڑھ لیا جائے، یہ ایسی نہیں کہ جس کو سال میں صرف ایک دفعہ پڑھ لیا جائے. یہ تو وہ کتاب ہے جس کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. یہ تو محض سے لحد تک ہمارے ساتھ رہنی چاہیے اور اسی کا نام یمسکون بالکتاب ہے. انا لا نضیع اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہ کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب سے ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے. نطقنا الجبل، نطق تلس جو ہے اکھاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں کیلوں کی طرح. تو کوہ طور کو زمین سے یعنی پل آؤٹ کر کے اوپر کر کے ان کے اوپر معلق کیا گیا جیسے ایک چھتری معلق ہوتی ہے. اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ان پہ آ پڑے گا، ان کے سر پہ گرے گا. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم بچ جاؤ گے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو جبر نہیں کرتا، تو پھر ان کے سر پہ پہاڑ معلق کر کے انہیں کتاب کیوں دی گئی؟ یہ آخری چارہ کار کے طور پر تھا، ابتدا میں سمجھایا ہی گیا تھا، طرح طرح سے سمجھایا گیا، طرح طرح سے شوق دلایا گیا. لیکن جب یہ اپنی کتاب کو پکڑ کے نظر نہ آتے تھے تو انہی کے فائدے کے لیے ان کو پھر آخری چارہ کار کے طور پر پہاڑ ان کے سر پہ معلق کر کے ان کے ہاتھ میں کتاب دی گئی تھی کہ اب تو مان لو. عام زندگی میں آپ دیکھیں نا، جیسے آپ اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، پہلے آپ ایک طرح سے سمجھاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، پھر کبھی ڈانٹ لیتے ہیں، پھر محبت سے سمجھاتے ہیں. لیکن اگر بچہ بات ماننے کو تیار ہی نہ ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یعنی جھنجھوڑ کر، کوئی سزا دے کر، یا کسی طرح یا سزا کا ڈراوا دے کر، کسی بھی طرح آپ اس کو قائل کرتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے فائدے کی، اس کو لے لو. اگر چھوٹے بچوں کو جیسے دوا کھلانی ہوتی ہے نا، تو اگر آپ ان کو پیار سے دیں اور نہیں لیں تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے آپ زبردستی ان کا ناک بند کر کے ان کے اندر اتارتے ہیں، کیونکہ اسی میں ان کی صحت ہے. اب آپ ظلم تو نہیں کر رہے نا، ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی آخری درجے تک ان کی خیر خواہی چاہتے تھے لیکن ان کو سمجھ نہ آئی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی اولاد پیدا کی، پھر ان کی پشت سے اگلی جنریشن اور جنریشن آفٹر جنریشن قیامت تک جتنے لوگ آنے تھے سب کی روحوں کو پیدا کر لیا. اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یعنی اس وقت ہر انسان نے اپنے رب کو پہچانا اور اس کی گواہی دی، اور وہ پہچان انسان کی فطرت میں محفوظ کر دی گئی، اس کے اندر اس کے کانشیس میں اتار دی گئی. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور بعد میں ہم ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ اس سلسلے میں اس بات کی وضاحت کے طور پر حضرت ابی ابن کعب کی ایک روایت آتی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر کے بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم اور ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور بولنے کی قوت دی، پھر ان سے وعدہ لیا گیا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا. خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں اور میرے سوا کوئی رب نہیں. تم میرے ساتھ عہد باندھ رہے ہو، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا. اس پر تمام انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے، آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ معبود ہے. مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ عرفہ کے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے یہ عہد لیا تھا، آدم علیہ السلام سے عہد لیا. پھر آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. یعنی سب نے رب کے رب ہونے پر گواہی دی. امام شوقانی فرماتے ہیں کہ یہ عالم میں ذر کہلاتا ہے، یعنی ذریت، تمام ذریت ایک جگہ پر پیدا ہوئی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو اب عوام ہوئی حبدانی اور نصرانی اور مجسانی، پھر اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس آیت، ان احادیث کی وضاحت اور اس ساری بات سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمیں اپنی پہچان کرا دی. وہ پہچان ہمارے لاشعور میں اتار دی ہے، یعنی شعور میں حاضر نہیں رکھے لیکن لاشعور میں. لاشعور کیا چیز ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے آپ نے بچپن میں کچھ چیزیں دیکھی، وہ آپ کو یاد نہیں لیکن وہ آپ کے شعور سے لاشعور میں چلے گی. جتنا بھی ہمارا پاسٹ ہوتا ہے، جو دنیا کا پاسٹ بھی ہے، کیا آپ کو سب باتیں اپنی یاد رہتی ہیں؟ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کسی کو بھی یاد نہیں رہتی. موٹی موٹی کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں کہ بچپن میں آپ کس گھر میں رہتے تھے، کس شہر میں رہتے تھے، کیا ماحول ہوتا تھا، لیکن پوری تفصیلات نہیں آپ کو یاد ہوتی. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر آپ کو یہاں یاد نہیں تو وہ کہیں بھی نہیں ہے. وہ کہاں گئی آخر معلومات، یا وہ دن جو آپ کے اپنے اوپر گزرے، وہ آپ کے اندر والے حادثے میں ایک اندر کے سٹور میں محفوظ ہو گئے. پھر کیا ہوتا ہے جب کبھی آپ کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جو آپ کے ماضی سے ملتی جلتی تھی، تو فوراً آپ سوچتے ہیں ہاں بچپن میں ہمارے گھر میں بھی ایسا درخت ہوتا تھا اور ہم بھی اس طرح کی جگہ پر رہتے تھے اور یہ چیز کھاتے تھے. یعنی وہ ایسوسیشن کے ذریعے پچھلی باتیں پھر یاد آ جاتی ہیں آپ کو. وہ کیسے یاد آ گئی آپ کو؟ کیونکہ وہ اندر تھی کہیں. تو جب آپ نے اس سے ملتی جلتی چیز کہیں دیکھی آپ کے نگاہوں نے، تو موجودہ علم ماضی کے علم سے مل کر ایک حقیقت بن گیا. بالکل اسی طرح دنیا کا ماضی جیسے آپ کے حادثے کے سٹور میں محفوظ ہے، اسی طرح دنیا میں آنے سے پہلے یہ واقعہ بھی آپ میں سے، میرے ہر ایک کے لاشعور میں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کا رب ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر دور میں پیغمبر بھیجے اور سب نے آ کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو ہٹایا، تعصبات کو ہٹایا، انہوں نے فوراً حق کو پہچان لیا. اچھا یہ تو یہی چیز حق ہے اور یہی ہم سے مطلوب ہے، وہ فوراً ایمان لے آئے. لیکن جن لوگوں نے ضد سے، تکبر اور ہٹ دھرمی سے کام لیا، ان کو پہچاننے کے باوجود بھی ماننے کی توفیق نہ ہوئی، اسی لیے ان کو کافر سے تعبیر کیا گیا. کافر کا مطلب ہوتا ہے حقیقت یا حق چھپانے والا. پھر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیغمبر نہیں بھی آیا یا ڈائریکٹ کتاب نہیں بھی پہنچی، تو ہر شخص کی زندگی میں ایسے واقعات، ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کرتا ہے. جو لوگ اس حقیقت کو مان لیں، پہچان لیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں اور جس شکل میں بھی مانیں، پھر ان کا حساب ان کے رب کے ساتھ ہے. لیکن ہم میں سے کوئی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے ایک تو یہ تو قرآن پاک میں آ گئی کہ ایسا ہوا تھا. میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میری یاد نہیں اس لیے میں نہیں مانتی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کیوں؟ اس بات کا دوسرا خلاصہ کیا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ کوئی شخص اپنے غلط کاموں اور خصوصاً شرک کے بارے میں کوئی تعویل یا حجت نہ پیش کر سکے. کیا تعویل نہ کر سکے؟ کہ چونکہ ہمارا تو ماحول ایسا تھا, ہمارے باپ دادا یہ سب کرتے تھے, اس لیے ہم بھی شرک کرتے رہے. کسی کا ماحول کیسا بھی ہو, کوئی کتنے بھی اندھیرے میں ہو, لیکن ہر شخص کے اندر اللہ نے فطرت کی چمک یا روشنی رکھی ہے. اگر باہر حق نظر نہیں آتا تو اندر جھانک کے دیکھو, وہاں ہے. اور جب زندگی میں کوئی ایسا موڑ, ایسا واقعہ, ایسی چیز نظر آئے تو کیا سمجھو؟ اس وقت اپنے رب کو مان لو. آپ دیکھیں کہ کتنے واقعات ہماری زندگی میں ان یوژول قسم کے ہوتے ہیں, جس وقت ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عام حالات سے بڑھ کر کوئی ایک بڑی طاقتور ہستی ہے جس نے آج بچا لیا, جو اس موقع پہ کام آئی. یعنی دن رات میں, ہر روز نہیں تو ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی واقعہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسا آتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وجود پر یقین دہانی کراتا ہے, ہمیں محسوس کراتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں. کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کا آپ کہتے ہیں اوہ میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا اور یہ ہو گیا. ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آنے سے پہلے یہ ہدایت کا انتظام کیا, پھر دنیا میں آنے کے بعد پیغمبروں کی شکل میں ہدایت کا انتظام کیا. ان سارے انتظامات کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کوئی بہانہ نہ کر سکے گا کہ یا اللہ ماحول ایسا تھا اور ہمارے باپ دادا ایسے تھے اس لیے ہم ان کی بات مان رہے تھے, یا ہم ایسے تھے جو اب ہم غلط کام کرتے رہے. ایک تیسری بات یہ کہ وہ اگر سب کچھ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہی کرا دیتے. ہمیں اس وقت صحیح صحیح پوری پکچر یاد آ جانی چاہیے تھی کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور کس کے ساتھ تھے اور کیسے لگ رہے تھے یا کیا ہماری عمر اور شکل تھی. نہیں, اس کو ہمارے اوپر والے حادثے میں اس لیے بھی رکھا تھا, پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد تو امتحان نہیں ہوتا نا, پھر وہ تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر یہ واقعہ ہمارے تحت شعور کی بجائے شعور میں ہوتا, سب کانشیس کی بجائے کانشیس میں ہوتا, تو پھر تو امتحان کی غرض ہی نہ رہتی. پھر تو ہم کہتے وہ آواز ہمیں گونج رہی ہوتی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم آپ کو رب مانتے ہیں, تو پھر یہاں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہتی. کذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون. اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں, رجوع کر لیں, یعنی اپنی فطرت کی طرف لوٹ آئے, اپنے دل کی آواز سن لیں, حق پہچان لیں.